أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں. تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے، سارے جہانوں کا کے پالنے والے، بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، روز جزا کے مالک ہیں. محترم بھائیوں، بزرگوں، کل بھی سورہ فاتحہ پر بات ہوئی. کل مجموعی طور پر پوری سورت پر نظر ڈالی گئی مختلف پہلوؤں سے. اس سورت کا انداز بیان کتنا پیارا ہے، دعا کے پہرایا جو ہے، دعا کا جو انداز ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں. کل جو موضوعات آئے ہیں سامنے، یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، جسے ہر کتاب سے پہلے دیباچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب ہوتی ہے. اس سورے کے فضائل پر بات ہوئی، اس کے مختلف ناموں کی تشریح ہوئی، اور پھر حدیث قدسی میں جو اس کو نماز کی سورہ کہا گیا، اس حدیث کے مطابق اس سورے کی کیا تقسیم ہے، اس کے مضامین کی، اس کا بیان ہوا. یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ بعض اہل فکر نے جو اس پہ غور کیا کہ انسانی فطرت کی ترجمانی کرتی ہے اسے، اس کو بھی واضح کیا گیا. اور پھر یہ نقطہ نمایاں کیا گیا کہ اس سورے کا جو اصل بنیادی مضمون ہے، وہ امت میں انسانیت میں ہدایت کی طلب پیدا کرنا. آج انشاءاللہ شروع سے سورے میں ایک ایک جو جملہ ہے، ایک ایک جو لفظ ہے، اس پر نظر ڈالتے ہوئے، اس کو واضح کرتے ہوئے اس کی تشریح کی جائے گی. اور ساتھ ہی اس سورے میں جو تربیتی اسباب ہیں، ایک چیز ہے باتوں کو جان لینا، صرف علم ہونا، دوسرے ہے عمل کے لیے ہم اس سے کیا پہلو اخذ کریں، اپنی تربیت کے لیے کیا سبق ہم کو ملتا ہے. تو انشاءاللہ ترتیب سے اس کے اسباق کو، عملی اسباق کو بھی واضح کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ بات میں تاثیر پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اور دلوں میں بات کو اتار دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیز دوستو، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکریہ اللہ کے لیے ہے. اس میں پہلا جو جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. الف لام جو اس میں ہے، اس کو عربی گرامر کے حساب سے استغراق کا الف لام کہتے ہیں، یعنی جو لفظ ہے اس کے جتنے بھی معنی ہیں، اشخاص ہیں، ان سب کو گھیر لیتا ہے. الحمد یعنی تمام تعریفیں، دنیا میں جس کی بھی تعریف کی جائے، جب بھی تعریف کی جائے، اس سب کو اس الف لام میں گھیر لیا. اس لیے ترجمہ کرتے ہیں سب تعریفیں. اور حمد کے معنی جو ہیں وہ تعریف کے ہیں، لیکن تعریف کے لیے اور بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں. حمد کا مفہوم یہ ہوتا ہے جب سامنے والا ہم پر کوئی احسان کرے، ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے، ہمارا دل خوش کر دے، ہم کو نفع پہنچائے، تو اس کے اثر سے جواب میں جو تعریف کی جاتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ شکر سے بھی کیا. تو دونوں مفہوم ہے اس کا، تمام تعریف، تمام شکر. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ پہلا جملہ ہے سورہ کا. اس میں بڑی تربیت ہے، اس میں سمجھنے کی باتیں ہیں، عمل میں لانے کی چیزیں ہیں. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, یوں سمجھو معجزاتی انداز میں قرآن کے ایک بڑے پیغام کو, دین اسلام کے ایک بڑے سبق کو اس میں بیان کر دیا گیا. تو پہلے جملے کا جو ترجمہ ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں. بات کو فرما رہے ہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہیں اس میں نفع ظاہر ہو رہا ہے, کہیں خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے, کہیں کمال ظاہر ہو رہا ہے, تو ان چیزوں کو دیکھ کر جب جب انسان کو اچھا لگتا ہے یا نفع ہوتا ہے تو وہ تعریف کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی چیزوں کی تم جب بھی تعریف کرو, اگر تم غور کرو تو تم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل تعریف کے قابل تو وہ چیز نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی چیز خود سے اپنے آپ کو بنائی ہوئی نہیں ہے. جب بھی تم کسی چیز کی تعریف کرو گے, کسی فرد کی تعریف کرو گے, کسی منظر کی تعریف کرو گے, کسی نفع کی تعریف کرو گے, تو اس بات کو سمجھو کہ وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف اللہ کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو, ساری کائنات کو بنانے والے ایک ہی اللہ. جب بھی کسی تصویر کی تعریف کی جائے, اتنی اچھی تصویر ہے, تو وہ تصویر تو بے جان ہے, اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے. تو اصل تو تعریف کے قابل مصور ہے جس نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. تو یہ جو جملہ ہے الحمدللہ, اس میں دو سبق ہیں. الحمد میں شکر کا سبق ہے اور للہ میں توحید کا سبق ہے. دن میں کتنی بار ہم سے یہ سورت پڑھوائی جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ہر نماز میں ہم سورت پڑھتے ہیں, اس طرح سے تقریباً 40 بار تو ہر مسلمان یہ سورت پڑھتا ہے, جو بھی نمازی مسلمان ہے. تو اس میں جو مضمون ہے اللہ کی نظر میں, وہ مضامین اتنے اہم ہیں کہ اللہ بندے سے 40 بار یہ مضامین اس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں. وہ بھی کیسی کیفیت میں, ساری مصروفیات سے اس کو ہٹا کر مسجد کے ماحول میں اس کو لایا جاتا ہے, ایک فرشتوں کا ماحول, یکسوئی کا ماحول, پاکیزگی کا ماحول, اجتماعی ماحول, صفیں بندی ہوئی ہے, ہر طرف سے اس کے ذہن کو فارغ کر کے پھر اس کو وضو کا حکم دیا جاتا ہے. پھر نماز میں وہ با ادب کھڑا ہوتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے وہ ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے. تو اس کیفیت میں یہ سورہ پڑھ رہا ہے روزانہ 40 بار, با وضو ہو کر, با ادب ہو کر, سب سے کٹ کر یکسو ہو کے پڑھ رہا ہے. اس میں یہ جملہ بار بار الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے. تو اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ شکر کی ہماری طبیعت بن جائے. بار بار ہمیں جو مشق کر رہے ہیں, اللہ کا شکر کرنا ہماری عادت, ہماری طبیعت بن جائے, ہمارے رگ و ریشے میں شکر کی کیفیت سما جائے. اس لیے کہ شکر کا جذبہ جب بندے میں پیدا ہوتا ہے تو اسی سے محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اسی سے اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. جتنا زیادہ اللہ کے شکر کی کیفیت بندے پہ ہوگی, اتنا ہی دین پہ عمل کرنے کی اس کے اندر طاقت آ جائے گی, اس کے اعمال میں محبت الہی پیدا ہو جائے گی, دوڑ دوڑ کی اطاعت کرے گا. اس وجہ سے چاہا جا رہا ہے, بار بار یہ سورت پڑھوا کر چاہا جا رہا ہے کہ شکر کے جذبے کو اپنے اندر پروان چڑھاؤ, اس کی بڑی ضرورت ہے. چنانچہ روزانہ ہم نماز کی شکل میں بھی شکر ادا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر نعمت پر شکر کی عادت ڈال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہم کو جو دعائیں سکھائی ہیں, وہ سب دعائیں شکر کی تربیت ہیں. جتنی مسنون دعائیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ سب شکر سے, نیند سے جیسے ہی ہم اٹھے صبح بستر میں تو پہلا جملہ لفظ کیا نکلتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا. سب تعریف, سارا شکر اللہ کے لیے جنہوں نے مجھے آج نئی زندگی دی. اس کے بعد ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى. سب تعریف شکریہ اللہ کے لیے جنہوں نے یہ تکلیف دہ چیز مجھ سے دور کر دی. کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. پانی پیتے تو کہتے ہیں الحمد للہ الذی سقانی ماءً عذباً فراتاً. اور مستقل تعلیم یہ ہے کہ ہر جب بھی کوئی کام ہوا, جب بھی کچھ خوشی ملی تو کہو الحمد للہ. تو دیکھیے کس طرح سے دین اسلام کے اندر ہماری تربیت کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں ڈوب جاؤ, اس کے لیے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کی عادت ڈال. اگر کوئی صبح سے شام تک کی حضور پاک کی دعاؤں کو سمجھ کر پڑھے تو اس کا پورا دن اللہ کے شکر سے معمور ہو جائے گا. ایک طرف تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی, دوسری طرف اس کی فضیلت بتائی. چنانچہ قرطبی میں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں دے دی, اس کو سب کچھ مل گیا, اس کے بعد پھر اس نے کہا الحمدللہ یا اللہ آپ کا شکریہ, آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, تو فرمایا اس کا الحمدللہ کہنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں جو اس کو ملی ہیں وہ چھوٹی نعمت ہے, اس کا الحمدللہ کہنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے, اس توفیق کا ملنا. ساری دنیا سے قیمتی ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا. اور ایک حدیث شریف میں ارشاد نبی ہے الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان فسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض. مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الطہارت میں فرماتے ہیں کہ پاکیزگی, پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے, اور الحمدللہ آدھی ترازو کو بھر دیتی ہے. تملأ المیزان, یہ جو ترازو ہے اعمال کی وہ الحمدللہ کہنے سے بھر جاتی ہے, اتنی بڑی نہیں کی. فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ سب کو بھر دیتے ہیں. اگر کسی کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی عادت ہے تو اس کا ایک بار کہنا وہ پوری کائنات کا حق ادا کر دیتا, اتنا بڑا ثواب ہے اس کا. اور تمام انبیاء کی بھی زندگی میں ہم کو یہی لفظ ملتا ہے, صالحین کی اس امت سے پہلے کی صالحین میں بھی یہی لفظ ملتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. چنانچہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریف شکریہ اللہ کے لیے ہے کہ بڑھاپے میں مجھے ابراہیم عطا کیا, اسحاق عطا کیا. اور ہر امت کے جو امتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, تمام شکر اس اللہ کا ہے, تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی, جنت میں پہنچنے کا راستہ بتایا. ہما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں اس جنت کے راستے کی ہدایت نہ دیتے تو ہم خود سے اس کو نہیں پا سکتے, سورہ آراف کیا ہے. بہرحال پہلا جو سبق ہم کو مل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ روز ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ دیکھو رات دن اللہ کی شکر کی کیفیت ہو, ہر وقت اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے رہو, شکر ادا کرتے رہو, اس سے جو ہے ہمارے اندر اللہ کی محبت بڑھے گی, اور اللہ کی محبت بڑھے گی تو پھر دین پہ چلنے میں بھی مزہ آ جائے گا. جیسا کہ مشہور بزرگ کا شعر ہے ہر چیز کو نگاہ محبت سے دیکھ کر طوفان بحر عشق میں ابلا رہے ہیں ہم, کہ اپنے اندر جو محبت الہی کا سمندر ہے ہم اس میں طوفان کیسے لاتے ہیں, ہم ہر چیز میں اللہ کی محبت دیکھتے رہتے ہیں, ہر چیز میں اللہ کا احسان دیکھتے رہتے ہیں. یہ پہلا سبق ہم کو سورہ فاتحہ روزانہ یہ دے رہی ہے, اس سے دین پر چلنا آسان بھی ہو جائے گا مزیدار بھی ہو جائے گا. دوسرا لفظ ہے للہ, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے, اللہ کے لیے. تو جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی قابل تعریف کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ. جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں, جتنے بھی نفع ظاہر ہو رہے ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, ان سب میں نفع ڈالنے والی ہستی اللہ کی, اور اللہ ہی کا خاص کام کر رہا ہے. اس وجہ سے ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمام تعریف کے مستحق اللہ ہیں. اب عام انسان, غافل انسان, وہ مختلف چیزوں کی محبتوں میں پھنس جاتا ہے. جس چیز میں نفع دیکھا اسی کی محبت میں پھنس گیا، اسی کی تعریف کے اندر کھو گیا. تو مومن کی ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ مومن کی نگاہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہزاروں چیزوں میں اس کی نگاہ اٹک جائے. جہاں نفع نظر آیا اس کی تعریف، جہاں عظمت نظر آئی وہاں سر جھکانا، یہ کافر کی شان ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ وہ کثرتوں میں نہیں پھنستا، کثرتوں سے گزر کے وحدت میں پہنچ جاتا. اس لیے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی اپنے اثرات دکھا رہی ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. تو مومن کی نظر مخلوق سے گزر کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے. اس کو علامہ اقبال نے کہا، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. اطراف کی جو دنیا ہے، اطراف جو واقعات ہو رہے ہیں، دیکھ کے وہ دوسری چیزوں کی تعریف میں کھو جاتا ہے، دوسری چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے، دوسری چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے. تو یہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اطراف میں. مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. مومن یہ ہے کہ اس کے ایمان میں ہر چیز آ کے کھو جاتی ہے، اس کو ہر چیز میں اللہ ہی کی شان نظر آتی ہے، اللہ ہی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی کا ہاتھ نظر آتا ہے. تو اس کے دل میں اللہ ہی کے لیے محبت پھوٹتی ہے. وہ ہر نفع کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے. اور یہ بالکل بات جو ہے عقل سے بھی سمجھ میں آنے کی ہے کہ جب ساری کائنات کے بنانے والے اللہ ہیں اور ہر چیز میں نفع انہیں کی طرف سے آ رہا ہے، کسی چیز کی اپنی ذاتی کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر شکریہ اللہ ہی کا ہونا چاہیے. اس کی سادی سی مثال یہ ہے، اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فین بھی چل رہا ہے، لائٹ بھی چمک رہی ہے، مائک بھی چل رہا ہے، بظاہر کئی چیزیں اپنا اثر دکھا رہی ہے. فین جو ہے راحت پہنچا رہا ہے، بلب روشنی دے رہا ہے، مائک آواز کو بلند کر رہا ہے، لیکن ہم تعریف کس کی کرتے ہیں؟ اس کے بدلے میں جب ہم اس کا جب بدلہ دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ جب بل ہم کو دینے کی بات آئے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کرنٹ سے تو ہو رہا ہے، پنکھا بھی فین بھی کام کر رہا ہے کرنٹ کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے، بلب بھی روشن ہے بجلی کی وجہ سے، مائک بھی کام کر رہا ہے بجلی کی وجہ سے. تو ہم بل دینے کے لیے جاتے ہیں تو کرنٹ کا جو آفس ہے وہاں جا کے اس کو بل دیتے ہیں. کوئی بھی بلب کا بل کو لے جا کے نہیں دیتا، فین کا بل لے جا کے فین کو نہیں دیتا. اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ چیز خود سے نہیں کر رہی ہے، پاور جو آ رہا ہے اس کا پاور وہ کرنٹ کے آفس سے آ رہا ہے، اس محکمے کو دینا. تو یہی بات بتائی جا رہا ہے، الحمدللہ اگر دنیا میں کسی چیز سے تم کو نفع مل رہا ہے تو وہ تو بے جان چیز ہے، بے تاثیر ہے، اصل تو اس کے پیچھے اللہ ہیں. اس لیے سر جھکے گا اللہ کے سامنے، زبان سے تعریف نکلے گی اللہ کے لیے. یہ مومن کی تربیت کی جا رہی ہے کہ کثرتوں میں مت پھنسو. اور تو توحید سکھائی جا رہی ہے، دنیا کی ہر چیز کو مطلوب بنا لینا، ان کو راضی کرنے کے پیچھے پڑنا، ان کی عبادت شروع کر دینا. دنیا کی قوموں سے غلطی یہی ہوتی ہے، شیطان نے انسانوں کو پھنسا دیا کہ دیکھا کہ دریا سے بہت فائدہ ہو رہا ہے تو دریا کی پوجا شروع ہو گئی، سورج سے روشنی مل رہی ہے تو سورج کی پوجا شروع ہو گئی، گائے سے دودھ مل رہا ہے تو گائے کو پوجنا شروع کر دیا. مومن کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہاری نگاہ کثرت سے گزر کے وحدت تک پہنچ جائے گا، ان سب کے پیچھے ایک ہی طاقت کام کر رہی ہے. دو سبق ہم کو ملے، الحمد سے شکر کا سبق ملا کہ ہم شکر کی مشق کریں، للہ سے توحید کا سبق ملا کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں، عبادت اللہ ہی کی کریں. اب آگے لفظ ہے رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا. رب کا لفظ بنا ہے تربیت، تربیت کو اردو میں کہتے ہیں پرورش. عربی میں اس کے لیے اس کی تعریف ہے، انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد الکمال، کہ کسی چیز کو اس کی ابتدا سے ہی ہر حال میں اس کی پرورش کرتے جانا، جب اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتے ہوئے اس چیز کو بڑھاتے جانا، پروان چڑھاتے جانا، یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے. چھوٹا سا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کتنا بے بس رہتا ہے، ماں باپ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے کرتے اس کو جوان ہونے تک اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو کسی چیز کو مسلسل توجہ دینا، اس کی ضرورتوں پہ توجہ دے کر اس کو کمال تک پہنچانا. ایک تو ہے کسی کو اٹھا کے ہم نے 1000 روپے دے دیے پھر کبھی پوچھ کے اس کو دیکھا نہیں, تو بہت بڑی نیکی ہے, مگر یہ عطا ہے. یہ ایک ہے کسی کو ہم نے اپنے کفالت میں لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے بھی والے ہیں وہ, اور بنا کے وہ پال بھی رہے ہیں. جتنی مخلوقات ہیں ان کی جو جو ضروریات ہیں ان ساری ضروریات کو جب وہ ضرورت پیش آتی ہے اللہ ہی پوری کرتے ہیں, پورے نظام کو پوری مخلوقات پر پال رہا. اور عالمین کا جب لفظ آیا ہے العالم ما یعلم بہ, جس کے ذریعے سے اللہ کا پتہ چلے, ہر وہ چیز عالم یعنی مخلوق. اردو میں جو ہے دنیا کہتے ہیں, جہان کہتے ہیں. تو دنیا میں جو مختلف چیزیں ہیں ان کی کئی اجناس ہیں عالم کی, اس کے حساب سے رب العالم کہنے کے بجائے عالمین کہا گیا. ایک ستاروں کی دنیا ہے, ایک فضا کی دنیا ہے, ایک فرشتوں کی دنیا ہے, ایک جنات کی دنیا ہے, ایک حیوانات کی دنیا ہے, جو الگ الگ جنسیں ہیں اس کے حساب سے یہ کہا گیا کہ جہانوں کا رب ہے پالنے والا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہماری دنیا ہے کہیں خلاؤں میں اور بھی دنیا ہوں, اور بھی مخلوقات ہوں, ممکن ہے, جیسا کہ بعض سائنٹسٹ جو ہے اندازہ لگاتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا, جہانوں کی پرورش کرنے والے ہیں. اب یہ کیا ہوا, یہ ابھی جو توحید کا بیان ہوا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, وہ ایک دعویٰ تھا. اب اس کی دلیل اس کے اندر بیان ہوئی کہ کیوں سب تعریف اللہ ہی کی کیوں کرنا چاہیے. فرمایا اس لیے کہ ساری مخلوقات کو وہی پال رہے ہیں رب العالمین. جس چیز میں بھی جو نفع ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ نے اس میں وہ ڈالا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو پرورش کر رہے ہیں, اس کو نفع بخش بنا رہے ہیں, ساری کائنات کو وہ چلا رہے ہیں. نہ صرف کائنات کے بنانے والے ہیں, مسلسل رات دن اپنے خزانوں سے نوازتے چلے جا رہے ہیں, سب کی ضروریات پوری کرتے چلے جا رہے ہیں. تو چونکہ سب کو پالنے والے وہی ہیں اس لیے تعریف ہونی کی چاہیے, ہونی چاہیے عبادت ہونی کی چاہیے. اب یہ قرآن مجید کا ایک بڑا پیارا مضمون ہے مشرکوں کو, جو مختلف شکتیوں کی پوجا میں پھنس جاتے ہیں, مختلف چیزوں کی پوجا میں پھنس جاتے ہیں. بڑے پیار سے قرآن مجید میں کئی جگہ پر سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو تم کو پالنے والا کون ہے, جو پال رہا ہے اسی کی عبادت کرو, جو خود پلنے میں دوسرا کا محتاج ہے اور تم کو وہ دے نہیں رہا ہے اس کی کیوں عبادت کرتے. تو بڑے پیارے انداز میں کئی جگہ سمجھایا ہے. سورہ ملک میں فرمایا امن حاضر لدی یردو کم ان امس کا رزق, کون سی چیز ہے جو تم کو روزی دینے والی ہے, کون تم کو روزی دے گا اگر اللہ روزی روک دے. پالنے والے تو اللہ ہے, جیسے اردو میں کہتے ہیں بھائی جس کی کھاؤ اس کی گاؤ, اللہ کا کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو جگہ جگہ پوچھو, نبی سے کہا گیا ان لوگوں سے پوچھو کہ رب کون ہے, سب کا پالنے والا کون ہے, تو یہ مشرک کہیں گے کہ اللہ پالنے والے, جب پالنے والے اللہ ہیں تو پھر انہی کی عبادت کرو. 20ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے پورا بڑے بہترین انداز میں اسی بات کو, امن خلق السماوات والارض انزل لكم من السماء ماء ام يبدا الخلق, ایک ایک اللہ تعالیٰ کے پالنے کا جو سسٹم ہے, جو کھیتیاں ہیں, جو بارشیں ہیں, اور جو روشنی کا انتظام ہے, بڑے پیار سے اللہ نے پوچھا یہ کون کر رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے. ایلاہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ کر رہا ہے, پھر تم کیوں کدھر جا رہے ہو. ایسی پوری جو ہے آیتیں وہ پوری اس کی تفسیر ہے رب العالمین کی. ان مضامین کو بڑے بہتر انداز میں ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے اور دل پہ اس کا اثر لیتے رہنا چاہیے. تو رب العالمین سے ہم کو کیا عملی سبق کیا ملا, کہ اللہ تعالی کا جو نظام ربوبیت ہے, جس طرح سے اللہ ایک ایک مخلوق کو پال رہے ہیں, اس پہ غور کرتے رہنا ایک مومن کا کام ہے. کیونکہ موضوع مستقل قرآن میں ہے, بڑے پیار سے اللہ نے اس موضوع پہ سمجھایا ہے, تو یہ مضمون ہمارے ذہن میں گھومتے رہنا چاہیے اللہ سے تعلق بننے کے لیے. چنانچہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پہ غور کرے. جو نوالا اس کے پاس آیا ہے وہ ایک چاول کا دانا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نظام سارے عالم میں چلایا ہے تب جا کے تمہارے ہاتھ میں یہ نوالا آیا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا آیا ہے، یہ چاول آیا ہے. اس لیے کتنے سمندروں نے اس میں حصہ لیا ہے، سورج نے اپنی کتنے بھیج بھیج کے بادل اٹھائے ہیں، ہواؤں نے اس میں حصہ لیا ہے، کہاں کہاں سے ہوائیں پانی لے کے آئی، زمین نے اس میں حصہ لیا ہے، کسان نے اس میں حصہ لیا ہے، بیلوں نے اس میں حصہ لیا ہے، کتنی مخلوقات نے مل کے محنت کی ہے. بادل آئے ہیں، بجلی گرجی ہے، موسم کو سازگار بنایا گیا ہے، پھر غلہ اگا ہے تو اس کو کتنے مزدور اس میں لگے ہیں، پھر وہ کھیت سے نکل کے بازار تک آیا تو اس میں کتنے کاروباری لگے ہیں، پھر پکے تمہارے گھر میں گھر کی خواتین لگی ہیں. تو ایک تم کو منہ تک ایک نوالا پہنچانے کے لیے کتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. سوچو اے انسان، کیا ایسے اللہ کا تم پہ کوئی حق نہیں ہے؟ ایسے اللہ کی بندگی کرنا تمہارا کام نہیں ہے؟ تو ایک سوچ بنائی گئی مومن کی کہ اللہ کے نظام ربوبیت پہ سوچتا رہے آدمی. اور اس لیے بھی کہ ہم جو اللہ کو مخاطب کرتے ہیں دعاؤں میں، ہم ہر دعا میں ربنا ربنا کہتے ہیں، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے. کثرت سے تعلیم ربنا کی ملتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا دعا کرتے ہیں، جیسے رب اغفر وارحم، اے رب مغفرت فرما، رحم فرما. ربنا ظلمنا انفسنا، درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں نماز، ربنا ظلمنا انفسنا. اور صبح کے اذکار میں یا رب لک الحمد. اور سید الاستغفار، سب سے زیادہ معافی چاہنے کے لیے جو دعا حضور نے سکھائی، اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں. تو ایک مومن کی زبان پر جب بھی وہ اللہ کو مخاطب کرتا ہے تو ربنا ربنا آتا ہے. تو یہ ہماری زبان جو ہے ایک پوری مٹھاس کے ساتھ ربنا بول سکے، اور جب ہم یا رب کہہ کے اللہ کو مخاطب کریں تو ہمارا دل پورا پورا ساتھ دے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی ربوبیت کے جو مناظر ہیں ہماری زندگی میں اس کو سوچتے رہے. تو اللہ پال رہے ہیں، کتنا اچھا پال رہے ہیں، وہ سبق دل میں تازہ رہے گا تو جب بھی ربنا کہیں گے تو دل سے آواز نکلے. تو اس میں ہم کو ایک سبق مل رہا ہے، تیسرا سبق جو ملا ہے وہ ہے ہم ربوبیت پہ غور کرتے رہیں، یہ ایک بڑی عبادت ہے. اس کے بعد آگے کا جملہ ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. یہ رحم کا جو معنی ہے، محبت سے کسی کی طرف جھک جانا، اس کو سمیٹ لینا، اس کو نفع پہنچانا، اس پہ پیار آ جانا. تو یہ پیار، محبت، عطا، مہربانی کا مفہوم ہے رحمت کا. اصل میں یہ جو لفظ بنا ہے رحم سے، رحم ماں کے پیٹ میں جو بچے دانی ہوتی ہے جس میں جنین بنتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں، اس سے یہ لفظ بنا ہے. تو یہ جو بچے دانی ہے اس کی صفت یہ ہے، وہ ایسی جھلی ہوتی ہے جو اندر جو جنین ہے اس کو چمٹی بھی رہتی ہے، اس سے دور نہیں رہتی، اس کو بالکل چمٹ کے سمیٹ کے چپک چپکی بھی ہوتی ہے. تو اسی سے جو ہے عربی میں کئی لفظ بنے، رحمت کا لفظ اسی سے بنا، کہ جس میں مفہوم آیا کہ جب بھی کسی پیار میں کسی کی طرف پوری توجہ دی جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، گرم جوش محبت، اس کو سمیٹ لیا جائے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا الرحمن، مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ ذات جس میں ایسا پیار ہے، ایسا پیار ہے. اور پیار کتنا ہے؟ بہت ہے، مبالغہ. رحمان فعلان کے وزن پہ، کل عرض کیا گیا تھا کہ عربی میں یہ جو فعلان کا لفظ ہے اس میں جو صفت ہوتی ہے وہ جوش والی صفت کو بتانے کے لیے اس وزن پہ جملہ لفظ بناتے ہیں، رحمان، عطشان، ریان. تو اس پہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اس میں مبالغے کا مفہوم رہتا ہے، جوش کا معنی رہتا ہے. جیسے کل عرض کیا گیا تھا، اگر آدمی بس سادہ سیدھا بھوکا ہے تو اس کو کہیں گے کہ وہ جائے، تو بھوکا ہے، لیکن اتنی تیز بھوک لگی ہے کہ انگڑیاں پھل اللہ پڑ رہی ہیں، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، حالت تباہ ہو رہی ہے، تو آدمی بولے گا نا جوان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، جوان بولے گا نا جائے آنے، بولے گا سادی سیدھی پیاس ہے تو بولے گا نا آتش. لیکن
پیاس سے برا حال ہے، حلق ہے، وہ کاٹے پڑ رہے ہیں حلق میں، زبان سوکھی جا رہی ہے، جان نکلی جا رہی ہے، تو بولے گا اچھا میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. تو جو صفت پوری جوش سے ہوتی ہے اس کے لیے اس کو اس بدن پہ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بتانے کے لیے اس لفظ کو پسند فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے سب سے پہلا صفاتی نام ہے، اللہ کا استعمال ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو استعمال ہے رحمان کا. اور تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری ہستی وہ ہے کہ میرے اندر پیار پرجوش ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے کہ پیار وہ چپکے بیٹھا رہنے والا نہیں ہے، وہ کروڑوں اربوں شکل میں ابلتا رہتا ہے اللہ کا پیار، ایسی پیاری ہستی ہے. ان کا پیار بہت بیتاب پیار ہے، بہت پرجوش پیار ہے، اور بہت عمومیت والا پیار ہے. لیکن اسی کے ساتھ پھر فوراً لفظ استعمال ہوا الرحیم، وہی رحمت کو پھر رحیم سے بیان کیا جاتا ہے. تو رحیم کا جو وزن ہے فعیل، رحمان کا وزن تھا فعلان اور رحیم کا وزن ہے فعیل. اب عربی زبان میں اس فعیل کے وزن سے وہ الفاظ بنائے جاتے ہیں جس میں کسی صفت کا مسلسل رہنا اور ہمیشہ کے لیے رہنا بتانا ہو تب استعمال کرتا. مبالغہ بھی، کسی چیز کی کثرت بھی اس میں ہوتی ہے اور وہ چیز مستقل رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. جیسے کل عرض کیا تھا حسین، جمیل کسی کو بولیں گے، فعیل کے وزن پہ جمیل، خوبصورت. اب یہ خوبصورتی ایک ایسی صفت ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر نہیں ہوتی. ایک آدمی جو خوبصورت ہے وہ ایک مہینہ پہلے بھی خوبصورت رہتا ہے، ایک مہینے کے بعد بھی ہوتا ہے. بھوکا ایسا نہیں رہتا، بھوکا آدھے گھنٹے کے لیے رہے گا، دو منٹ کے لیے رہے گا، پیاسا جو ہے وہ دو منٹ کے لیے رہے گا. لیکن جو حسین رہے گا وہ 24 گھنٹے حسین رہے گا، سال بھر حسین رہے گا. تو جو صفت مستقل چلتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فعیل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صفت استعمال کی ہے کہ میں ایسا رحم والا ہوں کہ میرا رحم مسلسل چالو رہتا ہے، میرا رحم کبھی رکتا نہیں. دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز بھی بہت پرجوش ہوتی ہے، پرجوش چیز کچھ دیر کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. غصہ جب بہت زور سے آتا ہے تو 1 گھنٹے کے بعد چلا جاتا ہے. تو جو چیز بھی جوش والی ہوتی ہے وہ ٹھہراؤ والی ہوتی ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میرا پیار ایسا نہیں ہے، وہ کروڑوں اربوں شکل میں ابلتا بھی رہتا ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے. بیک دو ہے میری شان، ابس سے بھی پیار ہے، مسلسل بھی پیار ہے. اس واسطے بیچ میں واؤ بھی نہیں لگا، الرحمن والرحیم بھی نہیں فرمایا، اور کلر بھی استعمال نہیں کیا، ایک ساتھ الرحمن الرحیم، دو صفتیں ایک ساتھ چل رہی ہے میرے، کہ میرا پیار پرجوش بھی ہے اور مستقل بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. اور بھی پہلے پہلو ہیں اس کے اندر، فعلان کے بدل میں عمومیت بھی ہوتی ہے کہ جس کا پیار سب کے لیے عام ہے. تو اس حساب سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رحمان دنیا کے، دنیا میں تو اللہ کا پیار سب کے لیے، لیکن قیامت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف نیکوں کے لیے ہوگی، وہاں بروں کے لیے وہاں پر عذاب ہے. یہ کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرت، دنیا میں رحمان ہے وہ، آخرت میں رحیم. رحیم کا معنی ہوتا ہے خاص محبت، اسی کے ساتھ جو خصوصی محبت وہ بھی اس کے اندر مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن شروع ہوتے ہی اپنا جو تعارف کرایا ہے، بلکہ ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے جو ہر سورت سے پہلے ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہی اپنا تعارف پیار والا کرایا، کہ میں بہت پیار والا ہوں، میں ہمیشہ پیار دینے والا ہوں، سب سے پہلا صفاتی نام. تو الرحمن الرحیم جو روزانہ ہم سے پڑھایا جا رہا ہے نماز میں، تو اس سے ہم کو سبق کیا مل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت پر غور کرنے کی عادت بھی ہو، اس طرح سے اللہ تعالی کا پیار ظاہر ہو رہا ہے. ایک تو پرورش ہماری ضرورت ہے، لیکن پرورش سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور بھی خصوصی محبت کا معاملہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، بہت پیار کا معاملہ کر رہے ہیں. جیسا کہ کل عرض کیا گیا، اگر ایک ہی غلہ زندگی پر کھلایا جاتا تو بھی پرورش ہو جاتی، لیکن اللہ نے ہم کو قسم قسم کے غلے کھلائے، پھل کھلاتے ہیں، میوے کھلاتے ہیں، سبزیاں کھلاتے ہیں. اگر یہ آسمان ہمیشہ ایک ہی کلر کا رہتا تو بھی شاید ہم زندہ رہ سکتے تھے، لیکن زندگی بڑی بور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ پیار ہے کہ صبح سے شام تک آسمان کتنے رنگ بدلتا ہے. صبح کو دیکھیے فجر کے ساتھ تو الگ کیفیت رہے گی, 7 بجے دیکھیے تو الگ کیفیت رہے گی, دوپہر میں دیکھیے تو الگ کیفیت رہے گی, شام میں دیکھیے تو الگ کیفیت رہے گی, راتوں میں تارے نکل جائیں گے. اور کتنا پیارا رنگ ہے اللہ نے جو ہمارے سر پہ رکھا ہے, نیلا رنگ ہے. اگر ہمیشہ دنیا ایک دم لال ہوتی تو کتنی حبت ہوتی. تو جو چیز دی پورے پیار کے ساتھ پال رہا ہے, جسم بھی دیا ہے تو کتنا خوبصورت بنا کر دیا ہے. ایسے ہی بنا جاتے ضرورت کی ایک سوراخ جو ہے ناک کے جگہ 2 سوراخ لگا کے رکھ دیتے, منہ کی جگہ ایک سوراخ, تو بھی شاید دن دے گا دن, لیکن نہیں نہیں میرا پیارا بندہ ہے میں پیار کروں گا اس سے. تو ایک ایک کی ناک نوک پلک ہونٹ پیار سے اللہ نے سجایا, جو دیا ہے پورے پیار کے ساتھ دیا. اللہ کی رحمت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے سورہ فاتحہ روزہ نام کو, کہ اللہ کی رحمت پر غور کرنے والے بنو. اور کیا ہے, ہر وقت ان کو اللہ کی رحمت سے رشتہ رکھنا چاہیے, اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنا چاہیے, چاہے ہمارے اعمال جیسے ہوں چاہے ہمارے احوال, اللہ سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھنا, کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, مایوسی کب رہے. اور آخرت میں جو ہم کو مغفرت ملنے والی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملنے والی ہے, جنت جو ملنے والی ہے اللہ کی رحمت سے ملنے والی ہے. کون اپنے اعمال سے جنت حاصل کر سکتا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت سے ہی ملا ہے, یہ قرآن جو ملا ہے اتنی پیاری کتاب, زندگی پوری سمجھا دینے والی کتاب, یہ بھی اللہ کے پیار سے. فرمایا الرحمن علم القرآن, وہ بہت پرجوش پیار والا ہے جس نے تم کو قرآن سکھایا. اللہ کے پیار ہی کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پکڑ کے راستہ دکھایا, اس طرح آؤ میری جنت میں, زندگی اس طرح آسان کر لو. تو قرآن کا ملنا بھی رحمت ہی ہے, رمضان کا ملنا بھی رحمت ہی ہے. ہمارا ایک ایک عزم کو دیکھیے تو اس میں اللہ کی رحمت ہے, صرف ضروریات کا انتظام نہیں ہے, پورے پیار سے پالا جا رہا. تو روز ہم یہ جو سورت پڑھ رہے ہیں اس کا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کا خوب غور کرتے جائیں. تو یہ پانچواں سبق, عملی سبق ہم کو ملا ہے. اب اور ایک نقطہ ہے جو سورہ اخلاص کی تفسیر میں بھی بیان کیا گیا, کہ ابھی اللہ کی جو صفتوں کا بیان ہوا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, کیوں وہ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. تو کیوں پالتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو, کیوں پال رہے ہیں, بچپن سے لے کے بوڑھے ہونے تک ایک ایک کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. ایک ڈاکو ہے لٹیرا ہے, وہ بھی کہیں جنگل میں بیمار پڑا ہوا ہے, اس کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں, ساری مخلوقات کی ایک ایک ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے, اس کو بتایا گیا ہے الرحمن الرحیم, کہ ہم جب تم سب کو سارے عالموں کو پال رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی کوئی ضرورت نہیں, اللہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے, ان مخلوقات سے کچھ ملنے والا نہیں, ان مخلوقات کے موجود ہونے سے اللہ کی شان میں کچھ اضافہ نہیں, ان مخلوقات کی عبادتوں سے اللہ کی شان میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں, ان مخلوقات سب مل مل کے کما رہے ہیں, بلڈنگیں بنا رہے ہیں, تو کچھ اللہ کی سلطنت میں اضافہ ہونے والے ہے نہیں. ماں ارید ہو منہم من رزق و ماں ارید ہوں, مجھے تم سے کوئی, تم کو پال کے کچھ جیسے کفیل کماتا ہے نوکروں سے, تم سے کچھ کمانا نہیں ہے, مجھے کچھ تم سے کھانا نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے مجھے, تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ساری مخلوقات ختم کر دی جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں, یہی نیاز ہے. اس کے باوجود کیوں پال رہے سب کو, اتنا پیچھے ایک 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 چیز کیوں پوری کرے, رات دن کیوں لگے ہوئے. تو فرما رہے وہ میرا پیار ہے, وہ اللہ کا میرے اندر پیار بہت زیادہ ہے, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن میرا پیار مجھے مجبور کرتا ہے کہ ہر پل تمہارا خیال ہو. ایک سیکنڈ اللہ کی توجہ ہٹ جائے تو مخلوق ختم ہو جائے. ایک ایک پل ایک ایک ضرورت انسانوں کی پوری کرنے والے اللہ ہے, اتنا زبردست نظام پرورش کا چلانے والے اللہ ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی توجہ ہٹ جائے تو پورا نظام ختم ہو جائے, کسی کو کھانے کو ملے نہیں ملے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی دباؤ نہیں ہے میرے اوپر, یہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے, میری کوئی مجبوری نہیں تم کو پالنا, یہ بس میرا پیار ہے, میرا پیار ہے کہ میں ہر وقت تمہاری طرف متوجہ رہتا ہوں, تمہارے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کی میں قدردانی کرتا ہوں, تمہاری ایک ایک نیکی کو سنبھال کے رکھتا ہوں, بڑا بڑا ایک بڑی جنت بنا کے میں دیتا ہوں, تو مجھے کچھ تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پیار ہے, سمجھتا ہوں وہ بہت میرا پیار کرتا ہے, بہت پرجوش پیار ہے. کبھی تھمنے والا پیار نہیں ہے، مسلسل لگا رہنے والا پیار ہے، میری صفت رحمت ہے. سورہ اخلاص میں بتایا گیا نا، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. احد اور صمد کو جب جوڑ کے آدمی غور کرتا ہے تو اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور دل سے ہر دوسرے کی محبت ختم ہو کے اخلاص پیدا ہوتا ہے. کہ احد بے نیاز ذات ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. کئی مخلوقات کو ختم کریں تو ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن سب کو اپنے سے چپکائے ہوئے ہیں، سب انہیں سے مانگتے رہتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، میں دیتا رہتا ہوں. سب وہیں بھاگتے ہیں، سب کی وہ پوری کرتے رہتے ہیں. تو بے نیاز ہو کر بھی ایسا پالتے ہیں جیسے ایک چونٹی بھی نہیں رہے گی تو ان کی شان میں فرق ہو جائے گا، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا چونٹی وہ پال رہے، ایک ایک بندے کو ایسا پال رہے ہیں بے نیاز ہونے کے باوجود. یہ چیز سوچتا ہے تو اللہ کا پیار جو ہے انسان میں غالب آتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور محبت کی جان اخلاص ہے. ایک ہی کو محبوب بنا کر سب سے دل توڑ کے اسی میں دل لگانا، یہی محبت ہے. اللہ کی محبت کا اخلاص پیدا ہوتا ہے، یہ نظام رحمت پر غور کرنے سے، کہ میں صرف اپنے پیار کی وجہ سے پال رہا ہوں تم کو، باقی مجھے کوئی ضرورت نہیں. یہاں ایک موضوع ہے آج کل کے دور میں سمجھنے کے لیے، کہ یہ اسلام پر ریسرچ کرنے والے، لکھنے والے جو یورپ کے لوگ ہوتے تھے ان کو مستشرق کہتے ہیں، کہ اپنی پوری زندگی وہ مشرقی دنیا کے علوم پہ ریسرچ کرنے میں لگاتے ہیں. ان لوگوں نے، بعض لوگوں نے الزام لگایا اسلام پر، یا ان کے ہی دیکھا دیکھی آریہ سماجی جو ہندوستان میں ہوتے تھے، آریہ سماجی بڑے کٹر ہوتے تھے، تو انہوں نے اسلام پر، قرآن پر یہ الزام لگایا ہے کہ بھائی قرآن تو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہی کام کہ خوف ہونے لگتا ہے، خوف پہ بول رہے تقوی تقوی، ڈر کے رہو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اور جگہ جگہ حشر کے میدان کی تکلیفیں، جہنم کی تکلیفیں، بار بار جہنم کا تذکرہ. اسلام کے اوپر تو ایسا خدا پیش کرتا ہے جو خوفناک ہے. اور ہمارے مذہبوں کے اندر اب عیسائی کہتے ہیں لو از گاڈ، کہ اللہ ہے ہی محبت. تو ہمارے پاس خدا کا جو تصور ہے وہ بہت محبت والا ہے، اور اسلام میں جو ہے تصور وہ جو ہے خوفناک خدا. تو یہ قرآن مجید پہ ایک بہتان ہے، اسلام پہ ایک بہتان ہے. اس لیے کہ یہاں دیکھیے قرآن مجید جہاں شروع ہو رہا ہے، پہلا لفظ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ جو تعارف کرا رہے ہیں، وہاں کہاں خوف کی بات ہے؟ کیا رب خوف زدہ خوف کے قابل ہے؟ کیا رحمان خوف کے قابل ہے؟ کیا رحیم خوف کے قابل ہے؟ تو تعارف کرایا جا رہا ہے. اور ہر سورہ جو شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل تعارف تو یہاں کروایا جا رہا ہے جس میں پیار ہی پیار کا تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام بتائے گئے ہیں احادیث کے اندر، نام تو بے شمار ہیں، لیکن جو 99 نام بتائے ہیں اس پہ محققین نے غور کر کے کہا، جیسے مفتی تقی عثمانی نے لکھا کہ ان 99 ناموں میں سے ایک بھی نام خوف کا نہیں، سارے غور کریں گے تو رحمت کے نام ہے. اور اسی اصل جو تعارف ہے وہ محبت کی لگ گئی ہے. ہاں ابتدا میں جب قرآن کا نزول شروع ہوا، عربوں کا جو ماحول تھا بڑی سختی تھی، بڑا ظلم تھا، اور لوگ بڑے اجٹ تھے، سخت دل بہت تھے. اس وجہ سے انذار کا پہلو ہوتا ہے کہ چوکنا کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ بے خوف ہو گئے تھے، گناہوں میں ڈوب گئے تھے، سرکشی عادت بن گئی تھی، تکبر عادت بن گئی تھی. اب ایک تکبر والے کو آپ بالکل میٹھی بات کریں گے تو ہوا میں اڑا دے گا، اس کو تو دل کو جھٹکا دینا پڑتا ہے. تو شروع میں جو مکی دور میں جو شروع کی جو صورتیں ہیں ان میں انذار ہے، چوکنا کیا گیا، کیا سمجھ رہے اللہ تعالیٰ کو، رب کا فکبر، بہت بڑے اللہ تعالیٰ، وہ ضرورت تھی. لیکن اصل جو مستقل عام حالات میں جو دعوت ہے وہ اللہ کو سے محبت کرنے کی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے تم اللہ سے محبت کرو. یحبونہم و یحبونہ یحبہو یحبونہ، اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت والے ہوتے ہیں. تو عنوان تو محبت کا ہی ہے، لیکن دنیا میں کی ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگ جو گناہگار ہوتے ہیں یا سخت دل ہو جاتے ہیں وہ لوگ محبت کے لہجے کے قدردان ہیں. جیسے بہت سارے بچے امی کو پہن لیتے بیچاری وہ محبت سے بات کرتے رہتی تو اس کو کھلونا بنا لیتے. تو محبت کا لہجے کی قدردان سب نہیں ہوتے. اکثر لوگ ذہنی طور پر پست ہوتے ہیں, ایسی خالی محبت کی کیفیات سے پوری بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو ان کے سامنے چوکنا کرنے والی باتیں, ڈرانے کی بات بھی ان کے لیے, جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت جانتے ہیں ان کو, بھائی تمہارا حساب ہونے والا ہے, کتنے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے بولتے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب تک سخت بات نہ کرو ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. علامہ اقبال کا شعر ہے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے. مرد ناداں کے لیے کلام نرم و نازک بے اثر, جو ناداں ہے اس کو آپ نرم بات کریں گے تو کوئی اثر نہیں کرے گا. تو دین اسلام کی بنیاد خوف پر نہیں ہے, اللہ کی معرفت کی بنیاد خوف پہ نہیں ہے, شکر پہ ہے, محبت پہ ہے. اس لیے الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے قرآن, محبت سکھائی جا رہی ہے, شکر سکھایا جا رہا ہے. اور جو تقویٰ, تقویٰ کا لفظ بھی آتا ہے, تقوی میں کہیں بھی معنی ڈرنا اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن وہ سانپ سے ڈرنے کے لیے تقوی کا لفظ نہیں آتا. ایک ہے سانپ سے ڈرنا کہ کاٹ دے گا بھیانک کے دیکھنے میں, ایک ہے اپنے ابو سے ڈرنا, ایک ہے اپنے ابو سے ڈرنا. ایک آدمی ابو سے ڈرتا ہے تو ابو بھی خوفناک تو نہیں ہوتے, لیکن ان کے احسانات کی وجہ سے آدمی ان کا لحاظ کرتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کتنا پیار کرنے والا رب ہے, کتنے احسانات کرنے والا رب ہے, ان کا لحاظ رکھتا ہے. خوفناک بتا کے پیش کرنا مقصد نہیں. اس کے بعد ہے آیت, مالک یوم الدین, مالک ہے روز جزا کا. دیکھیے چھوٹا سا سورہ ہے لیکن پورے اسلام کو اس نے اپنے اندر سمو لیا. تو الحمدللہ ہمیں توحید بیان ہو گئی, رب العالمین میں اس کی دلیل بیان ہو گئی, اور رحمان الرحیم کے اندر بہترین تربیت ہو گئی انسان کی, اور دل کو زندہ کرنے کا انتظام ہو گیا. اب جو ہے آخرت کا ذکر آ گیا کہ ایک دن جزا کا آنے والا ہے. یہاں تو تمہارے اعمال کا کوئی بدلہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے, اچھا کرو یا برا کرو, ایک دن آنے والا ہے جب اعمال کا بدلہ سامنے آئے گا. اس دن اللہ ہی کی چلے گی, اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ آخرت کا تذکرہ آ گیا. اور یاد رکھیے, کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے, اس کو حساب دینا ہے, اس کا واضح تصور نہیں ہے, تو وہ اللہ کو ماننا بیکار ہو جاتا ہے. اللہ کو مان کے بھی وہ گناہ کرتا ہے, اللہ کو مان کے بھی عیاشی کرے گا, اللہ کو مان کے بھی بیکار کے کام کرے گا. جب تک اللہ کو ماننے کے ساتھ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت نہ ہو, اس وقت تک انسانوں کو کوئی پائے گا. ایسا اللہ جو حساب لینے والا ہی نہیں ہے, پوچھنے والا ہی نہیں ہے, بس صرف لاڑ کرو, ناچو, رقص کرو, ایسا اس کو خوش کر لو, تو ایسا اللہ جو اس سے زندگی میں فرق نہیں آنے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے, میں وہ حساب لینے والے ہیں. تو آخرت کو ماننے سے ہی اللہ کو ماننے کا اثر. آج دنیا میں کتنی قومیں ہیں تو ہم اللہ کو مانتے ہیں, کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے غلطیاں کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں, مگر آخرت کا دھیان دیا, پلٹ کے وہاں جانا ہے اور اس اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, ان کا ایک معیار ہے, اسٹینڈرڈ ہے, تب جا کے اللہ کو ماننے کا اثر ہوگا. مالک کیا ہے, ہونر اس کے معنی آتے ہیں, یوم الدین, بدلے کا دن. دین جو ہے, ایک تو دین اسلام طریقے کو بھی دین کہتے ہیں, زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں, اسی لحاظ سے دین اسلام کہا جاتا ہے اسلام کا. اور بدلہ, اعمال کے بدلے کو بھی دین کہتے ہیں. تو یہاں وہی مانا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے, جس دن بدلہ نکلے گا. ہم پوری کائنات پہ غور کرتے ہیں, جیسے کل بھی عرض کیا گیا تھا, تو کیسے اللہ کا ہمارے سامنے ایک نمونہ سامنے آتا ہے کہ وہ بہت دنیا میں نعمتیں تو لٹا رہا ہے, لیکن ایک ڈسپلن بھی کائنات میں نظر آتا ہے, ایک کنٹرول نظر آتا ہے, ایک بیلنس نظر آتا ہے. اگر وہ کنٹرول والا نہ ہو, سختی سے پکڑ کرنے والا نہ ہو, تو یہ نظام بکھر جائے گا. تو اللہ کے اندر یہ حساب لینے کی صفت ہونا ضروری, آخرت ہونا ضروری. ایک طرف تو ایسا ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عدل ہونا, عدل والا ہونا چاہیے, حساب لینے والا ہونا چاہیے, لیکن دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں انسانوں کے درمیان, تو یہاں عدل نظر نہیں آتا. کوئی چوری کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, ڈاکے مار رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, ہر طرح کی دھاندلیاں کر رہا ہے, اس کو عزت مل رہی ہے, دوسرا آدمی بڑا شریف ہے, کوئی غلطی نہیں کرتا, وہ غریبی کی زندگی گزار رہا ہے, اس کی دنیا میں کوڑی کی عزت نہیں ہے, اس کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا ہے, زندگی پوری وہ گزار دیتا ہے اچھائی پہ اور اس کو کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے. لوگوں کے جو اعمال ہے اس کے حساب سے نہیں ہے, انصاف قدر نہیں آتا. دوسری طرف ہمارا جو نیچر ہے, جو جیسا بھی بنا ہوا ہے, ہمارا نیچر کہتا ہے انسان کا کہ انصاف ہونا چاہیے, اچھے کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے, برے کو برا بدلہ ملنا چاہیے, لیکن دنیا میں یہ ہو نہیں رہا. ملتا بھی ہے بدلہ تو کسی کو اچھائی کا تھوڑا ملتا ہے, کسی کو سزا بھی ملتی ہے تو تھوڑی سی ملتی ہے. پوری ایک آدمی نے جو ہے 1000 کو بری طرح سے مار دیا, ستا ستا کے مارا, تکلیف دے کے, اب اس کو سزا دیں گے تو کہے کہ ایک کی سزا میں مر جائے گا, اس دنیا میں دینا ممکن ہی نہیں. تو قرآن میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عادل ہے, اللہ انصاف والے ہیں, اللہ توازن والے ہیں, لیکن اس دنیا کو اللہ تعالی نے عدل کے لیے نہیں بنایا. یہ دنیا اعمال کے بدلے کے ظاہر ہونے کی دنیا نہیں ہے, اعمال کے بدلہ ظاہر ہونے کی دنیا دوسری, ایک دن وہ آنے والا ہے. یہ کام کا موقع دیا جا رہا ہے, ابھی دنیا یہاں پر ختم نہیں ہو رہی ہے, یہ عمل کی جگہ ہے اور امتحان کی جگہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کون اچھے عمل کرتا ہے. ہاں ایک دن آنے والا ہے. تو اب مالک یوم الدین سے بھی کچھ سبق ہم کو ملتے ہیں. ایک سبق کیا ملتا ہے کہ یہ جزا کا دن نہیں ہے, مالک یوم الدین. تو یوم الدین میں ایک سبق ملتا ہے اور مالک میں سبق الگ ملتے ہیں. تو یوم الدین جب ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں تو سبق کیا مل رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بدلہ ملنے کی دنیا نہیں ہے. اس وجہ سے دنیا میں اگر کسی کو خوب عزتیں مل رہی ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھیں, نہ سمجھیں کہ وہ خوش قسمت ہے, اللہ اس سے راضی ہے. دنیا میں کسی کو وہ تکلیفیں جھیلنا پڑ رہا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ بد قسمت ہے, اللہ اس سے ناراض ہے. اس لیے کہ یہ اعمال کا بدلہ دینے کی جگہ ہے ہی نہیں, بدلہ یہاں ملنے والا ہے ہی نہیں. اگر ہم کو اگر اچھا بدلہ نہیں مل رہا ہے تو ہم بدلے کی طلب یہاں نہ کریں, اس لیے کہ بدلہ تو آگے ملنے والا. ہلکی پھلکی جزا البتہ ملتی ہے, اصل جزا تو مرنے کے بعد ہی ملنے والی ہے. اور دوسرا چھٹا سبق اس میں کیا ملتا ہے, اگر ہم کو زیادہ مصیبت سے گزرنا پڑ رہا ہے, زیادہ مشقت جھیلنا پڑ رہا ہے, تو اس کو ہم بجائے تکلیف سمجھ کے وہ بڑا درجہ ملنے کا ذریعہ سمجھیں. اس لیے کہ یہ عمل کی دنیا ہے, جتنا زیادہ عمل کرو گے, جتنا زیادہ کام کرو گے, جتنا زیادہ محنت کرو گے, جتنے زیادہ مصائب سے گزرو گے, اتنا زبردست بدلہ وہاں پر ملے گا. تو اگر زیادہ کام اللہ لگا رہے ہیں, اگر زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو زیادہ بدلہ ملنے والا ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اس وجہ سے جتنے بھی انبیاء تھے ان پہ بہت مصیبتیں آتی تھیں مگر وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. اولیاء پر ہر دور کے نیک لوگوں پہ بہت تکلیفیں آئی مگر اس سے پریشان نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ ڈیوٹی کریں گے تو زیادہ تنخواہ ملے گی, اس میں پریشان کی بات کیا ہے. اور مالک یوم الدین کہ جب بدلہ دن نکلنے کا دن ہے, اس دن وہی مالک ہوگا. تو یوں تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے ہر وقت مالک ہی. فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت السماء, کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے, زمین میں جو ماں ہے اس کا مالک ہے, تحت السرا میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے. اصل تو مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے یہاں پر بھی, لیکن ظاہری طور پر بھی دنیا میں اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا میں فلاں چیز کا مالک ہوں, یہ گھر میرا ہے, یہ زمین میری ہے, یہ جائیداد میری ہے, اتنے پیسے میرے ہیں. تو یہاں جو ملکیت ہے وہ حقیقی ملکیت نہیں ہے, ملکیت عارضی ملکیت ہے, چند دن کے لیے ہے اور ناقص ملکیت ہے, سب کچھ اس کے اوپر قابو نہیں چلتا. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کو دنیا میں بہت سامان ملا ہوا ہے, بہت جائیداد ہے, بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں, تو اس پہ اترانا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حقیقی ملکیت نہیں, یہ عارضی ملکیت ہے اور یہ آزمائش کے لیے ہے. غفلت نہیں ہونا میری ہی سمجھ کے, بلکہ احساس بڑھ جائے کہ اب میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے, زیادہ سامان دے کر مجھے آزمایا جا رہا ہے, زیادہ چیزوں کا مالک بنا کے مجھے آزمایا جا رہا ہے. تو جس کو جتنی زیادہ دولت ملے, جتنی جائیداد ملے, اس کو اتنا چوکنا ہو جانا ہے, ذمہ داری کا احساس بڑھ جانا چاہیے. تو دنیا میں تو شریعت میں انسانوں کی جو ملکیت ہے اس کا حق مانا گیا ہے، اور ملکیت کا بڑا احترام ہے، ملکیت جس کی چیز ہے وہ دوسرے کو لینے کا بالکل اجازت نہیں، اور اسی وجہ سے کوئی دوسرے کی چیز لے لیتا ہے تو اس کا حق کاٹ دیا جاتا ہے، جب ایک حد تک اس کی قیمت ہوتی ہے تو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے کہ فلاں کی چیز تم نے کیوں لی۔ تو ملکیت کا ہے دنیا میں اس کا احترام ہے، مگر وہ عارضی ہے، دھوکے کی ہے، نمائشی ہے اور آزمائشی ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے قیامت کا جو دن یہ ملکیت بھی سب کی ختم ہو جائے گی، کوئی کسی کا کوئی یہ نہیں کہے گا یہ میرا گھر۔ یہ بھی سبق عمل کا جو ہے، یہ آٹھواں سبق یہ ہے کہ قرآن مجید میں مائدین پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی سبق عمل کا جو ہے، یہ آٹھواں سبق یہ ہے کہ قرآن مجید میں میدان حشر کی جو تفصیلات ہے اس کو ہم بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، اسی لیے اس کا بیان بھی کیا گیا ہے، ہمارے اس کو نصاب میں بھی رکھنا ہے۔ اور ایسے ہی مالک یوم الدین، ایک دن حساب دینا ہے، اس سے عملی سبق یہ ملتا ہے کہ روزانہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو کل کے لیے کیا بھائی بھیجا ہے اس کا جائزہ ہے۔ تو روزانہ رات میں سونے سے پہلے آدمی محاسبہ کرے، جب روز یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ مالک یوم الدین کا پورا اثر اپنے اندر اتارنے کے لیے ہم نوافل کے اندر راتوں کی تنہائیوں میں قیامت کی تفصیل اور منظر پیش کرنے والی صورتوں کو دھیان سے پڑھیں، ایک اثر لیتے ہوئے پڑھیں، اور جہر کے ساتھ ہلکی آواز کے ساتھ پڑھیں۔ ان صورتوں کا ترجمے کی ہم کو مشق ہو چکی ہو اور ہم ہلکی آواز میں، جیسے سورہ قیامہ ہے، سورہ قاف ہے، سورہ معارج ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ تکبیر، زلزال، قاریہ، نبا، کتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ ہم تنہائی میں غور کریں، اور اتنی اس کی عربی عبارت سے بھی اتنا مہارت پیدا کر لیں کہ ہم تاثر کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں اپنی نوافل کے اندر۔ یہ ہے مالک یوم الدین کے پیچھے سبق، کہ روزانہ یہ پڑھایا جا رہا ہے تو تم اس دن کا تصور اپنے اندر مضبوط کرو۔ تو یہاں تک جو ہے، اب اس میں ایک لفظ آئے الحمدللہ، یہ ساری جو ہے مالی کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی۔ تو اللہ کون ہے؟ تو لفظ اللہ کی تحقیق میں بڑی دقیق بحثیں ہیں مفسرین کی، لیکن تین مفہوم پہ سب کا اتفاق ہے کہ تین مفہوم اس کے ایک دم واضح ہیں۔ ایک اللہ وہ ہستی کہ تمام مشکلات اور حاجات میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، وہ معنی اس کے نکلتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے وہ ہستی جس کو سمجھنے میں عقلیں حیران ہیں، بڑے بڑے فلسفی، وہ جتنا ظاہر ہے اتنا ہی چھپا ہوا ہے، حیران ہے اس کی شناخت میں مخلوق حیران، وہ بھی معنی اللہ کے لفظ میں آتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی ہے جس سے والہانہ شدید محبت ہو، بے تابانہ محبت ہو، وہ معنی بھی لفظ اللہ کا آتا ہے۔ جیسے ہندوستان کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے لفظ اللہ کا اپنے ترجمہ میں انہوں نے من موہن ترجمہ کیا، کہ دلوں کا چہیتا وہ ہے اللہ، یہ لفظ اللہ کے معنی۔ تو یہ تینوں معنوں پہ اتفاق ہے۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ عوام الناس پہ تو پہلے معنی کا غلبہ ہے، تب بھی ان کو اللہ کا ہی کو چاہیے، کام بنانے کے لیے چاہیے، اللہ کھانا دیجیے، پانی دیجیے، بیماری دور کیجیے، بس ان کا تعلق وہ پہلے معنی سے، اور جو فلسفی قسم کے لوگ ہیں وہ حیران اللہ کیا ہے، اس پہ ان کا غلبہ ہے، اللہ کے سلسلے میں وہ لوگ سوچتے زیادہ رہتے ہیں، اور جو صوفیہ ہیں، تربیت والے ہیں، ان کے اوپر محبت الہی کا رنگ ہے۔ تو ان تین آیتوں میں اللہ سے بندوں کو جوڑا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ اللہ کے بارے میں ہے، اور اس چھوٹی سی تین آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کیسے ہیں اور اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیسا ہو، سب اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور اتنے اچھے الفاظ ہیں، اس کی اللہ کے پاس تاثیر یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ کہتا ہے فوراً اللہ عرش سے جواب دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ادھر ہم نے تعریف کی، ادھر اللہ پیار سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، او ہو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اس کا وہ مقام ہے ان تین جملوں کا، اس کے ایک ایک جملے پہ اللہ جواب دے رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ فوراً کہتے ہیں اثنا علی عبدی، جیسے ہم مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، او ہو میری شان، میری طاقت، میری پاور بتا رہا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اڑتے ہیں حجاب آخر، یہ ہے ان صورت کے الفاظ کی تاثیر کہ اللہ جواب دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی یہ جو آیتیں پڑھتے تھے تو آخر کے حصے کو تھوڑا کھینچتے تھے،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
تو ہم بھی پڑھیں جب تو ٹھہر ٹھہر کے آخری میں کھینچیں تھوڑا اور تصور کریں کہ اللہ جواب دے رہے ہیں, اللہ کے جواب کا بھی دھیان کریں. میں ادھر سے بول رہا ہوں, میرے اللہ کہہ رہے ہیں او میرا بندہ تعریف کر رہا ہے, اس جواب کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے, لذت کو محسوس کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اس سورے کا صحیح نفع ہوگا. تو یہ ابتدائی تین جو آیتیں ہیں اللہ سے تعلق کو بنانے والی, اس کے اندر یہ عملی اسباق چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا سچا تعلق نصیب فرمائے اور اس سورت کا صحیح فیض عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.